السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ فاطر کی چند آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے جن آیتوں کا ذکر کیا جائے ذکر کیا گیا جو آیتیں گزشتہ درس میں جن کو سمجھایا گیا، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بالخصوص کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا کی فضیلت آئی، کہ جو لوگ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں سے مراد پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن قرآن کو پڑھنے، قرآن کی تلاوت کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو وہ اس کا معنی ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، تو قرآن کو پڑھتے، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی خود عالم بن کر عربی کو دیکھ کر سمجھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی عالم کی تفسیر اٹھا کر سمجھے. یہاں ایک بات عرض کر دوں، یہ موضوع تو اصل گزشتہ ہفتے کے درس کا موضوع تھا، لیکن اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ حقیقتاً ایک پیغام ہے. ہاں، اس کی تلاوت کرنے کی بھی فضیلت ہے. بعض لوگوں ایک طرف یہ غلط خیال ہے کہ قرآن شریف کو اگر قرآن کی تلاوت کرے لیکن اس کو سمجھے نہیں آدمی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اور وہ اس خیال کی بنیاد وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے، تو کوئی آپ کو میسج بھیجے اور آپ میسج کو سمجھے ہی نہیں، تو آپ میسج سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور اس سے پھر وہ ایک جماعت کہتی ہے لوگوں کی کہ قرآن کو محض پڑھنے کا، اس کو سمجھے بغیر کوئی فائدہ نہیں، تو یہ غلط ہے. قرآن کے دو حقوق ہیں، ایک ہے اس کو پڑھنا اور دوسرا ہے کہ اس کو سمجھنا. جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص تلاوت کرتا ہے اور سمجھتے ہوئے تلاوت کرتا ہے، نہیں، سمجھے یا سمجھے بغیر تلاوت کرتا ہے. تلاوت ایک مستقل عمل ہے اور اس کے مستقل فوائد ہیں، اور قرآن کو سمجھنا اس کے الگ فوائد ہیں. اسی لیے جو علماء کرام قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ بھی کرتے ہیں, تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں, وہ بھی ان کو بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ پھر بھی تلاوت کے لیے مستقل وقت رکھو. تلاوت اور سمجھنا دو الگ کام ہے. تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت خواب میں 99 مرتبہ نصیب ہوئی. ممکن ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو سکتی, اسی طرح خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت بھی خواب میں ہو سکتی ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت خواب میں 99 ٹائمز نصیب ہوئی, اور 99 مرتبہ خواب میں اللہ کی زیارت نصیب ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اگر ایک اور مرتبہ اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے تو میں ایک سوال پوچھوں گا, خواب میں ایک سوال پوچھوں گا. ویسے تو خواب میں آدمی کو اختیار نہیں ہوتا ہے, لیکن ان کو خیال آیا کہ اگر اللہ توفیق دے تو ایک سوال پوچھوں گا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, اور سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ کو آپ کے قرب, آپ کے قریب ہونے کا, آپ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا, آپ کے قریب ہو جانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے. تو 16 مرتبہ, 99 مرتبہ زیارت کے بعد ایک اور مرتبہ نصیب ہوئی, اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوال پوچھا کہ اے رب اکرم, آپ کے قرب کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ میری کتاب کی تلاوت. تو اللہ تعالیٰ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے. آگے ایک سوال پوچھا کہ آپ کی کتاب کی تلاوت سمجھنے کے ساتھ ضروری ہے یا سمجھے بغیر بھی آپ کا قرب ملے گا؟ تو جواب ملا کہ میری کتاب کی تلاوت سمجھنے کے ساتھ یا سمجھے بغیر دونوں میرے قرب کا ذریعہ ہے. تو یہ بھی غلط ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں تلاوت تو کر رہا ہوں اتنے سالوں سے, لیکن قرآن کا میسج پیغام میں نے نہیں سمجھا تو میری تلاوت بیکار ہے. نہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی غلط ہے کہ آدمی تلاوت تو کرتا رہے لیکن قرآن کا پیغام سمجھنے کی فکر ہی نہ کرے. ایک آسان سی مثال ہم نے جو علماء نے ذکر کی کہ ایک شخص آپ کا محبوب ہے اور محبوب ہونے کے ساتھ آپ کے بہت اہم ہے, اور وہ آپ کو پیغام بھیجے, دوسرے ملک میں رہتا ہے, آپ کا دوست ہے اور آپ کو پیغام بھیجا, اور آپ کا بہت محبوب دوست, لیکن پیغام بھیجا دوسری زبان میں کیونکہ وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہ زبان آپ اچھی طرح سمجھتے نہیں, تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ یہ پیغام تو ایک طرف مجھے یہ میسج, یہ لیٹر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ خط تو اس کو رہنے دو. اگر کسی کو صحیح معنی میں محبت ہو اپنے دوست تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا, وہ ڈھونڈے گا کسی شخص کو کہ اچھا یہ خط مجھے ملا ہے اور وہ ایسی زبان میں ہے جو مجھے سمجھ میں, آپ کو یہ زبان سمجھ میں آتی ہے, آپ ذرا میرے لیے ترجمہ کر سکتے, مجھے ذرا بتا سکتے اس میں پیغام کیا ہے؟ ہر شخص ضرور ایسا کرے گا. تو اب یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا چکے کہ یہ پیغام نجات کا ذریعہ ہے, اور ہم اس کو سمجھنے کی فکر نہ کریں, یہ کیسی عجیب بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست ہمیں پیغام اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ایک پیغام دے اور ہم اس کو سمجھنے کی فکر ہی نہ کریں, یہ تو بہت عجیب ہوگا. تو آدمی کو قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو خیر, ان الذین, گزشتہ درس میں اس کا ذکر آیا کہ قرآن کے ساتھ جو تلاوت کرتے سمجھتے اس پر عمل کرتے ان کو بہت کچھ ملے گا. آگے قرآن ہی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور جس کتاب کو ہم نے آپ پر وحی کر کے بھیجی ہے، وحی کے ذریعے بھیجی ہے، ہو الحق، وہ سچی ہے، ہو الحق، وہ سچی ہے، مصدقا لما بین یدی، جو اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اس کا کیا معنی؟ تو پہلے قرآن کو بتایا گیا کہ یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ قرآن سچ ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی. اس کا معنی ہے کہ قرآن نے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. ایک معنی یہ کہ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں تھی وہ بھی سچی تھی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ بدل دی گئی. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انجیل بھی سچی تھی، جیسے کہ قرآن میں انجیل کا ذکر ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات کا بھی ذکر ہے، زبور کا بھی ذکر ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں سچی تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی. لیکن وہ الگ، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بدل دی گئی. تو ایک معنی ہے کہ وہ قرآن تصدیق کرتی ہے، سچ بتاتی ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے تھی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن سچ بتاتی ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے تھی، وہ اس طرح کہ ان کتاب کے جو مضامین تھے وہ سب قرآن میں جمع کر دیے گئے. تو انجیل کے جو عمدہ مضامین تھے وہ قرآن میں بھی آ گئے ہیں، قرآن کے الفاظ میں، لیکن آ گئے ہیں. تورات کے جو عمدہ مضامین ہیں وہ بھی قرآن کریم میں آ گئے ہیں. زبور کے جو عمدہ مضامین ہیں وہ بھی قرآن کریم میں آ گئے ہیں. تو جو قرآن کو پڑھے گا تو اس کو قرآن پڑھنے سے، اور اگر اس کا زبور کا بھی مطالعہ ہوا ہے، انجیل کا بھی مطالعہ، تو فوراً سے، اور صحیح انجیل، جو بدل دی گئی انجیل وہ الگ بات ہے، لیکن صحیح انجیل کا مطالعہ اگر کسی نے کیا اور پھر قرآن کا مطالعہ کیا تو فوراً سے سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو بات انجیل میں تھی وہ قرآن میں بھی ہے. اس سے پتہ چل جائے کہ انجیل بھی سچی کتاب تھی. جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اسی طرح انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. تورات کے بارے میں بھی، اگر جو صحیح تورات کسی کے پاس پہنچتی اور پھر قرآن کا مطالعہ کا بھی موقع ملتا ہے، تو اسے سمجھ میں آتا کہ یہ جو مضمون قرآن میں تھا وہ جو تورات میں تھا وہ قرآن میں بھی ہے. یہ جو فلاں نبی کا واقعہ تورات میں قرآن میں بھی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قرآن سے سچی کتاب ہے، تورات بھی سچی کتاب ہے. اگر یہ مانا لیا جائے تو اس سے قرآن کا درجہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن باقی سب کتابوں کا جامع ہے. ان کے جو عمدہ مضامین ہیں وہ قرآن میں آ گئے، چن چن کر ان کے عمدہ مضامین اس کتاب میں جمع کر دیے گئے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، تو وہ سچی بھی ہے اور وہ سب کتابوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ سلیکٹڈ ہے. جیسے یہ اگر ہم، یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ، ہم کس طرح ہم سمجھائے، وہ جو اب کسی بھی اسپورٹ میں ٹیمیں ہوتی ہیں، تو بڑی ٹیمیں کیا کرتی ہیں، وہ جو بڑی ٹیم، یعنی جو جن کی طاقت زیادہ ہے، جن کے بال زیادہ ہے، وہ کیا کرتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی ٹیموں ہیں ان کے عمدہ کھلاڑی کو لے لیتی ہے. تو فلاں چھوٹی ٹیم کے پاس ایک عمدہ کھلاڑی ہے، مثلاً فٹ بال لے لو، فلاں چھوٹی ٹیم کے پاس کسی طریقے سے ایک اچھا فٹ بالر، ایک عمدہ کھلاڑی ہے، فلاں کے پاس دو ہے، تو بڑی ٹیم کیا کہتی ہے، ان کسی طرح ان کو اپنے پاس لے لیتی ہے اور سب اچھے کھلاڑی ان میں جمع ہو جاتی ہے. تو وہ چن چن کر، سلیکٹ کر کے جمع کرتی ہے سب عمدہ کے. تو اسی طرح باقی سب کتابوں میں بھی عمدہ مضامین ہے، لیکن ان کے سب سے عمدہ مضامین چن چن کر قرآن میں جمع کر دیے گئے. هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير، يقينا الله سبحانه وتعالى اپنے بعباده لخبير بصير، اپنے بندوں کی حالت کی باخبر ہے، بصیر اور خوب دیکھنے والے ہیں. اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی حالت سے پورے واقف ہے اور ان کے ضروریات سے پورے واقف. تو جب اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی ضروریات سے پورے واقف ہے، تو دیکھو ہر کتاب الگ تھی، ہر کتاب کے مضامین بھی الگ تھے اور ہر کتاب کا یوں سمجھیو کہ سٹائل بھی الگ تھا. بعض کتابوں کے احکام میں سختی زیادہ تھی، بعض کتابوں کے احکام میں نرمی زیادہ تھی. یہ تو صرف ایک مثال ہے. بعض کتابوں میں ترغیبی مضامین زیادہ تھے، ترغیبی مضامین آخرت کا ذکر ہو گیا. بعض کتابوں میں ترغیبی مضامین کے بجائے احکام زیادہ تھے کہ یہ اس پر یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور یہ فرق کیا تھا اسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قوم کے مزاج کو جانتے تھے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے مزاج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے واقف تھے کہ ان کے لیے کس قسم کی کتاب بھیجنی ہے. پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کے مزاج سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے واقف ہیں کہ ان کے لئے. پھر ابراہیم علیہ السلام، تو اسی طریقے سے نئی نئی کتاب آتی گئی اور اس کا جو سٹائل تھا اس کے مضامین تھوڑے تھوڑے الگ ہوتے گئے. تو جب قرآن جو سب سے کامل کتاب اتاری گئی اس کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے ضروریات اور ان کے اپنے بندوں کے مزاج سے پورے واقف ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت قرآن جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے اس کو نازل کیا، اسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ دس از دا رائٹ ٹائم. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. تو اس آیت میں ذکر ہے کہ قرآن اتاری گئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر آگے قرآن میں ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا. تو نبی کو ہم نے کتاب دی اور نبی کے بعد بطور وراثت ان بندوں کو ہم یہ کتاب ملی، یہ قرآن ملی، جن کو ہم نے اختیار کیا، جن کو ہم نے سلیکٹ کیا. اس سے مراد امت محمدیہ ہے علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کو کتاب ملی اور نبی کے ذریعے پھر اس امت کو ملی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر ہم نے کتاب پہنچائی امت محمدیہ کو. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ پھر ہم نے کتاب پہنچائی ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے اختیار کیا. مفسرین فرماتے کہ اس سے امت محمدیہ کا درجہ پتہ چلتا ہے. عموماً جو الذین اصطفینا، ہم نے اختیار کیا، جن بندوں کو ہم نے اختیار کیا، یہ کلمات جو ہے عموماً انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں پیغمبروں کو، قاصدوں کو، فرشتوں میں سے اور انبیاء میں سے. یہ جو چننے کا لفظ ہے کہ یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ تو عموماً انبیاء کے لیے اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں امت محمدیہ کے لیے اس کا ذکر آیا. تو اس سے امت محمدیہ کا درجہ پتہ چلتا ہے. اور مفسرین نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھو کتاب نبی کو دی، پھر نبی کے بعد کتاب ان لوگوں کو دی جن کو ہم نے اختیار کیا. تو اب پوری امت محمدیہ میں سے کتاب کا علم سب سے زیادہ کون سی جماعت رکھتی ہے؟ علماء. تو اس کا معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے کتاب دی، اور کتاب بھی دی امت محمدیہ کو، امت محمدیہ میں بالخصوص علماء کو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے. کہ علماء انبیاء کے وارث کیوں ہے؟ وارث کس کو کہتے ہیں؟ وراثت لینے والا کس کو کہتے ہیں؟ کہ باپ مر گیا، باپ کا مال بیٹے کو ملا، بیٹی کو ملا. جو آدمی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جس شخص کو یہ چیز ملتی ہے اس کو وارث کہتے ہیں. تو انبیاء اپنے پیچھے علم، اللہ کی کتاب کا علم چھوڑتے ہیں، اور جو لوگ اس کو چنتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ نبی کے وارث کہلائے جاتے ہیں. اور جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے اور کتاب اللہ کا فہم حاصل کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ وراثت لے رہا ہے نبی سے. ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے. ابھی خیر کا دور تھا، بازار سے گزر رہے تھے، اور بازار میں اعلان کیا کہ تم لوگ یہاں خرید و فروخت میں مشغول ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تو مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے. تو بازار کے لوگوں نے کہا کہ اچھا مسجد میں تقسیم ہو رہی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا تو سب وہاں بھاگے پہنچے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آرام سے ان کے پیچھے پیچھے چلتے وہ مسجد میں پہنچے. تو مسجد میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ تقسیم کہاں ہو رہا ہے, ہمیں تو کچھ نظر نہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ایک حلقے کی طرف جس میں کوئی عالم کوئی محدث بیٹھا ہوا تھا اور طلبہ کو علم سکھا رہا تھا, اور فرمایا کہ یہی تو نبی کی وراثت ہے, نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. کاش کہ ہمیں علم کی قدر ہوتی کہ علم کتنی اعلیٰ چیز ہے. علم کے لیے نبی کی وراثت, نبی نے جو چیز پیچھے چھوڑی اس کو علم کہا گیا, کتاب اللہ کا علم. اور حدیث بھی تو کتاب اللہ کی تشریح ہی ہے, اور جن لوگوں نے اس کو حاصل کیا ان کو ورثہ کہا گیا کہ یہ نبی کے وارث ہے. اسی لیے ہم نے یہ حدیث گزشتہ درس میں بھی عرض کی تھی غالباً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو, علم اب ضروری نہیں کہ یہ دارالعلوم میں گیا ہو, کسی درس میں بیٹھنے کے لیے گیا ہو, کسی کورس میں اسلامی تعلیمات کے کورس میں, کسی مکتب میں گیا ہو, کسی تجوید کے کلاس میں گیا, سب علم ہے. جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو اور اس حالت میں انتقال کر گیا تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا. نبی کا درجہ ہوگا, اس کے بعد اس کا درجہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی وراثت حاصل کر رہا تھا, تو نبی کا وارث چونکہ وہ بن رہا تھا تو اسی لیے نبی کے سب سے قریب وہ ہوگا جنت میں. تو علم حاصل کرنا صرف علماء کا کام نہیں ہے, آدمی جتنا علم حاصل کرے گا اتنا ہی اس کے لیے جنت کا راستہ کھلتا چلا جائے گا. تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے کتاب کو اور کتاب کے علم کو, قرآن کے علم کو امت محمدیہ کو پہنچایا, اور بالخصوص ان کے علماء کو اور ان کے ذریعہ ان کے عوام کو بھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اس علم پر عمل کرنے کے اعتبار سے تین جماعتیں بن گئی. یہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحبیہ الصلاۃ والسلام کے مسلمان کی تین جماعتیں ہو گئی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس کو سمجھ کر کے ہم ختم کرتے ہیں, اسے کہ اس کے آگے جنت اور جہنم کا تفصیلی ذکر ہے, وہ ہم آئندہ ہفتے کریں گے انشاءاللہ. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ, پہلا جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ, دوسرا جو درمیانی راہ اختیار کرتا ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور تیسرا جو بہت آگے چلا جاتا ہے خیرات اچھے اعمال میں اللہ کی توفیق سے. پہلا ظالم لنفسی, ظالم لنفسی سے مراد جو عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے, جو عمل بہت کم کرتا ہے گناہ زیادہ کرتا ہے, یہ ظالم لنفسی ہے. دوسری جماعت مقتصد, درمیان والا وہ ہے جو عمل تو کرتا ہے لیکن جو چیزیں ضروری ہیں انہی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پانچ وقت نماز فرض ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. روزہ رمضان کے روزے فرض ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش. اب اشراق کی نماز وہ فرض نہیں ہے, اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. عام روز منڈے تھرسڈے کے روز ہے رمضان کے باہر, وہ فرض نہیں ہے, اس پر عمل کرنے کی فکر نہیں کرتا ہے. شوال کے چھ روز ہے, اس پر عمل کرنے کی فکر نہیں کرتا ہے. زکوٰۃ کی فکر کرتا ہے اسی کہ وہ فرض ہے, لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ عام صدقہ للہ اس کی فکر نہیں کرتا ہے اسی کہ وہ ضروری نہیں ہے. مقتصد بیچ والا راستہ اختیار کرنے والا وہ ہے جو ضروری ہے اس کی فکر کرتا ہے, لیکن جو ضروری نہیں اس کی فکر نہیں کرتا ہے. یہ ایک بات عرض کر دوں جو بہت ہی اہم ہے اور جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, وہ یہ کہ ان تھیری آن پیپر, انگریزی جیسے ہم کہتے ہیں, اصول تو یہ ہے کہ آپ کو جنت میں پہنچنا ہو تو جو سب کچھ فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے, یہ کر لو, اور جو سب چیزیں حرام ہے, مکروہ تحریم ہے, کرنا جائز نہیں ہے, اس سے بچو, اور نوافل اگر نہ بھی کرے تو ابھی جنت میں چلے جائیں گے. تو اصول تو یہ, اصول اعتبار سے مثال کے طور پر نماز کی مثال لیتے ہیں, سب اعمال میں یہ چلے گا. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہے تو فرض ہے, چلو اس کے ساتھ وتر پڑھنا بھی فرض ہے, ضروری ہے, واجب ہے, چلو سنت موقع بھی وہ واجب کے بہت قریب ہے, اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے, لیکن سنت غیر موقع اصل سے پہلے کی چار سنت ہے وہ تو پڑھنا ضروری نہیں, تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ظہر کے بعد جو دو نفل ہے نہیں, وہ تو ضروری نہیں ہے, میں پڑھنے والا نہیں. عشاء ضروری نہیں, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اگر وہ ایسا کرے کہ صرف جو ضروری ہے وہ کرے, جو ضروری نہیں وہ نہیں کرے, تو اصول یہ اعتبار سے وہ جنت میں چلا جائے گا. اصول تو یہ ہے, جو ضروری نہیں ہے اس کو نہ کرنے سے آپ جہنم میں تو نہیں جائیں گے, جو نفل ہے اس کو چھوڑنے سے کوئی جہنم میں تو نہیں جائے گا, جو سنت غیر موقع ہے اس کو چھوڑنے سے کوئی جہنم میں تو نہیں جائے گا, لیکن ان پریکٹس حقیقتاً ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقتاً آپ کو اگر فرض پر مضبوطی چاہیے, واجب پر مضبوطی چاہیے, سنت موقع پر مضبوطی چاہیے, تو اس کے علاوہ کچھ نفلیں بھی آپ کو کرنی پڑے گی. دین کا سسٹم ایسا ہی ہوئے ہے. آپ کو مثال, دوسری مثال دو, تلاوت کلام پاک. تلاوت کلام پاک کا فرض مقدار, کا ضروری مقدار کتنا ہے؟ ضروری مقدار صرف یہ ہے کہ آپ دو ختم پورے سال میں کر لیں. اب دو ختم پورے سال میں کر لیں, اگر آپ اندازہ لگائے تو اس سے تو شاید چند صفحے ہی ہوں گے روزانہ. تو پھر علماء ہمیں کیوں کہتے رہتے ہیں, مشائخ ہمیں کیوں کہتے رہتے ہیں روزانہ ایک پارا کی تلاوت کی کوشش کرو, حفاظ تین پارے کی تلاوت کی کوشش کرے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز اگرچہ نفل ہے, اس نفل کے ذریعے ہی آپ کے زندگی میں بہت سے فرائض آئیں گے, بہت سے گناہوں سے بچنے کی طاقت ملے گی. تسبیح کرنا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, فرض تو نہیں ہے, فرض تو نہیں. تو علماء ہمیں کیوں کہتے رہتے ہیں کہ اس کو کرو, اس کے بغیر بھی تو آدمی جنت میں چلا جائے گا. ہاں, اصول اعتبار سے جنت میں چلا جائے گا, لیکن حقیقتاً آپ کو اس نفل ذکر کی طاقت کی برکت سے آپ فرض پر عمل کر سکیں گے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو آدمی کو کبھی بھی یہ ٹارگیٹ نہیں بنانا چاہیے صرف جو ضروری ہے وہ کرنا ہے, جو ضروری نہیں وہ نہیں کرنا ہے, بلکہ سوچ یہ ہو کہ جو ضروری ہے وہ تو کرنا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا نفل بھی ہو سکے کر لے. بالخصوص بعض نفلیں تو بہت اہم ہیں, بعض جیسے تلاوت کلام پاک, ذکر و اذکار, مسنون ادعیہ, بعض نفل چیزیں ایسی ہیں جو بہت, جو نفل ہے لیکن روحانی طاقت دینے کے لیے بہت ہی مؤثر ہے, بہت ہی مؤثر ہے, ان کو تو کرنا ہی چاہیے. تو یہاں مقتصد سے مراد وہ جو کوشش کرتا ہے سب فرض کی اور نفل کی کوشش نہیں کرتا ہے, تو وہ فرض میں پھسلے گا, تو تھوڑا بہت نفل کی کوشش بھی کرتا ہے, تلاوت جو بھی ہو, تاکہ وہ فرض پر عمل کر سکے. مقتصد سے مراد وہ. اور سابقم بالخیرات, جو بہت آگے دوڑنے والا, ریس کرنے والا اچھے اعمال کے, وہ کون ہے؟ وہ یہ وہ شخص ہے جو بہت مضبوطی کے ساتھ نوافل پر عمل کرتا ہے, نفل کا کوئی موقع چھوڑتا ہی نہیں. اس نے تو ٹارگیٹ بنا رکھا ہے کہ روزانہ مجھے پانچ وقت نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھنی ہے, روزانہ پانچ وقت کی نماز مجھے عشاء بھی پڑھنی ہے. اس کا ذہن یہ بن جائے, اس کا ذہن یہ بن جائے کہ ٹھیک ہے تلاوت تو روزانہ ایک جز فرض نہیں ہے, لیکن مجھے کرنا ہی ہے تلاوت روزانہ ایک جز. नवाफिल के बारे में वो बहुत मजबूत है, नवाफिल की तरफ भी दौड़ता है। तो ये तीन जमातें हो गई। मुख्तसर हम अर्ज कर दें, जालिमुल लिनफ्सी, दीन पर अमल करने में कोताही करता है। दूसरा मुख्तसिब, जो सब जरूरी है वो करता है और उसके साथ साथ कुछ नफले जो इस जरूरी पर अमल के लिए मुफीद है वो करता है, और साबिकुन बिल खैरात, जो बहुत आगे चला जाता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि ये तीन जमातें हैं और तीनों जहन्नम में, तीनों जन्नत में पहुंचेंगे, लेकिन कब जन्नत में पहुंचेंगे उसमें तफसील है। ज़ालिमुल लिनफ्सी, जो दीन में कोताही करने वाला है, उसका जन्नत में पहुंचने का तरीका यह होगा कि पहले उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे कि ये मेरे उम्मती है, उनको अब निकाल दीजिए अपने फजल व करम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब सिफारिश करेंगे, वो अल्लाह के ऊपर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार मुसलमान उम्मतियों के लिए जो जहन्नम में जाएंगी सिफारिश जरूर करेंगे, लेकिन कब सिफारिश करेंगे वो अल्लाह इजाजत देंगे कब। तो हो सकता है कि किसी के बाद अल्लाह सुबहाना वाला किसी के बारे में अल्लाह सुबहाना वाला उसके जहन्नम में एक दिन जाने के बाद नबी को सिफारिश की इजाजत देंगे, तो नबी सिफारिश करेगा एक दिन के बाद ही उसे निकाल दिया जाएगा। हो सकता है किसी और के जिसने ज्यादा गुनाह किए, अल्लाह सुबहाना वाला एक साल तक उसे जहन्नम में ठहराएंगे, फिर नबी को सिफारिश की इजाजत देंगे। नबी की सिफारिश से सब निकलेंगे तो सही, लेकिन जब अल्लाह सुबहाना ताला फैसला करेंगे कि अब उसके लिए सिफारिश आप कर सकते हैं, यह ज़ालिमुल लिनफ्सी, उनके लिए जन्नत में पहुंचने का रास्ता सबसे मुश्किल। पहले जहन्नम में, फिर कुछ मुद्दत के बाद नबी की सिफारिश की जाए, सिफारिश के नतीजे में माफ़ी और माफ़ी के नतीजे में जन्नत। दूसरी जमात मुख्तसिर, वो सीधे जन्नत में, लेकिन उनका हिसाब लिया जाएगा, लेकिन चूंकि उन्होंने सब जरूरी चीज़ों पर अमल किया या अक्सर जरूरी चीज़ों पर अमल किया, तो उनको हिसाब यसीर और आसान हिसाब होगा, लेकिन हिसाब होगा, लेकिन आसान हिसाब होगा, और इस तरीके से वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। और साबिकुम बिल खैरात, जो फर्ज के अलावा नफल और ऑप्शनल चीज़ों में बहुत कोशिश करते हैं, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत में हिसाब के बगैर ही दाखिल हो जाएंगे। अब आदमी खुद ही फैसला करे कि वो कौन सी जमात में बनना चाहता है, जिनको सबसे दुश्वार रास्ते के जरिए जन्नत में पहुंचना हो, जिनको दरमियानी रास्ते से जन्नत में पहुंचना हो, या जिनको सबसे आसान रास्ते से जन्नत में पहुंचना हो। जाहिर है कि सब ही चाहेंगे कि हम सबसे आसान तरीके से जन्नत में पहुंच जाए, तो उसके लिए आदमी को पहले तो सब फर्ज की कोशिश करनी चाहिए जो ज़रूरी है, और साथ साथ नफिल और ऑप्शनल चीज़ों को इग्नोर न करें, जितना हो सके करें, अपने सर पर बहुत ज़्यादा भी न रहे, लेकिन जितना हो सके करें, बिल्कुल आसान आसान चीज़ें जो नफिल हैं। ذلك هو الفضل الكبير, यही बहुत बड़ी फजीलत की चीज़ है। आखिर में हम एक हदीस अर्ज करते हैं, एक वाकया है, और उसको अर्ज करके हम फारिग होते हैं, और ये वाकया उसी आयत के मुतालिक है। वो एक ताबी थे, अबू साबित रहिमहुल्लाह के नाम से, उन्होंने सफ़र किया, सफ़र वो सहाबा का दौर है, सफ़र किया, याद नहीं पड़ा है, गालिबन कूफा की तरफ सफ़र किया, कूफा पहुँचे थे। अब वहाँ नए कोई खास रिश्तेदार नहीं, मस्जिद में पहुँचे, और मस्जिद में पहुँच कर वुजू नमाज पढ़ ली होगी, फिर अल्लाह से हाथ उठा कर अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआ की कि अल्लाहुम्मा आनिस वहशती, ए अल्लाह मेरी वहशत को ख़त्म करके उन्स नसीब फरमा। इसका क्या माना, जब आदमी अकेला होता है उसे वहशत होती है, लोनली जो होता है, तो उन्होंने अल्लाह सुबहान तआला से दुआ की कि मेरे जो लोनलीनेस है उसको ख़त्म फरमा, यानी मुझे कोई साथी नसीब फरमा इस नए शहर में। वरहम गुरबती, और मेरी गुरबत यानी मेरी अजनबीयत पर रहम फरमा, इसका वही माना कि मुझे यहाँ कुछ उन्स नसीब फरमा। और आखिर में फरमाया वयस्सिर ली जलीसन सालिहन, اور میرے لیے کوئی اچھا ساتھی، کوئی نیک ساتھی میرے لیے میسر فرما. یعنی انہوں نے دعا فرمائی کہ مجھے کوئی ساتھی نصیب فرما اور کوئی نیک ساتھی. یا آگے جانے سے پہلے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور تابعین تو اچھی صحبت اور نیک ساتھیوں کے لیے دعا مانگتے تھے، اتنا اہم سمجھتے تھے کہ اس کے لیے دعا مانگتے تھے. ہمارے ذہن میں تو کبھی آیا بھی نہیں ہوگا کہ نیک ساتھیوں اور نیک دوستوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے. حالانکہ اگر ہم خود ہماری زندگی میں دیکھیں تو ہم اگر کبھی صحیح راستے سے دور ہو جاتے تو ہم دیکھتے، اگر ہم غور کریں گے تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ ہماری صحبت اور ہمارے دوستوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور اگر ہم صحیح راستے کے قریب ہوتا ہے تو ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے صحبت، ہمارے ساتھی اور ہمارے ماحول کا اثر ہے. تو پھر اچھے ماحول، اچھے صحبت کے لیے دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ صحابہ اور تابعین کو یہ احساس تھا تو وہ دعا کرتے تھے. تو انہوں نے دعا کی، انہوں نے دعا کی. اب سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، صحابی رسول بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے دعا سن لی، انہوں نے دعا سن لی. جب انہوں نے دعا سن لی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تابعی تو نیک آدمی ہے، اسی لیے نیک صحبت کی دعا کر رہے. تو وہ اس کے پاس گئے اور ملاقات کی، اور ملاقات کر کے انہوں نے یہ فرمایا اس تابعی سے کو، صحابہ بہت قدر کرنے والے تھے اور بہت تواضع والے تھے. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں تو صحابی اور تابعی ہے، یہ میرے لیے اچھی صحبت کہتے ہیں. نہیں نہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ نیک آدمی ہے تو میرے لیے اچھی صحبت ہے. تو جا کر ملاقات کر کے انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ سچے ہیں اپنے دعا میں تو میں تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کی صحبت ملی. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بطور حدیے کے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اور پھر انہوں نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنَا. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتا ہے کہ کُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، تینوں جماعت جنت میں پہنچ جائیں گے، بس راستہ الگ ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی جنت میں پہنچا دے، اور جنت میں سب سے آسان طریقے سے پہنچا دے، حساب کے بغیر ہی جنت میں پہنچا جائے. اور اگر ہمارا حساب مقدر ہی ہو تو بہت ہی آسان حساب سے جنت میں پہنچا جائے. اس کے لیے ہمیں یہ ہماری دعا کا حصہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہم ادخلنا الجنة بغیر حساب، اللہم حاسبنا حساب یسیر. اگر عربی میں یاد نہ رہے تو اردو انگریزی میں بھی کہہ سکتے کہ اللہ ہمارا ایک حساب آسان فرما، اور بلکہ ہمیں جنت میں حساب کے بغیر ہی پہنچا دے. لیکن دعا بغیر محنت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ اصول ہے. دعا بغیر محنت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور دونوں میں. آپ روزی کے تلاش میں ہیں تو آپ اللہ سے دعا کرتے رہے اور پورے دن مسجد میں بیٹھے رہے دعا کر کے، آپ غلط کر رہے. آپ کو دو کام کرنے ہیں، دعا کرنا ہے اور دعا کر کے پھر جاب کی تلاش میں نکلنا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول کا بتلایا ہوا طریقہ. تو یہاں بھی ہمیں جنت میں آسان طریقے سے حساب کے بغیر یا آسان حساب سے داخل کرنا، تو دعا بھی کرے لیکن دعا کے ساتھ محنت بھی کرے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.